میت کے ایصال ثواب کے لیے امت میں بنیادی طور پہ اہل علم کا ایک مسلک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرما دی کہ ان اعمال کا ثواب ہدیے میں تحفے میں میت کو بھیجا جا سکتا ہے، بس صرف انہی چیزوں کو محدود رکھا جائے گا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل یہ بتا دیا کہ تمہاری میت تمہارے ثواب کا ایسے ہی انتظار کرتی ہے جس طرح کوئی پانی میں ڈوبنے والا شخص ساحل کی طرف نگاہ کرتا ہے یا منتظر مدد کا رہتا ہے۔ اس حدیث پہ اگرچہ بحث کی گئی ہے مگر بہرحال مشکات کی روایت بھی ہے اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقاب میں اس پہ کلام فرمایا ہے۔ تو اگر انہی چیزوں کو دیکھیں تو ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم کا کوئی سلسلہ تم جاری کر دو، یہ بہت وسیع ہے، آپ اسکول بنا دیں، یونیورسٹی بنا دیں، کتاب لکھ دیں، بچے کو پڑھا دیں، اور فرمایا کہ پل بنا دو، اور فرمایا کہ راستہ بنا دو، کنواں کھدوا دو، اور مسجد بنوا دو۔ یہ پانچ چیزیں ہیں، اور ایک روایت میں سات چیزیں بھی آئی ہیں، کسی کو گھر بنا دینا، پناہ دے دینا، اس طرح کے امور۔ اور یہ مسئلہ کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ نے جو کچھ کہہ دیا بس یہ ختم۔ اور اسی لیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ ہمارے حنفیہ ان احادیث کو عام سمجھتے ہیں، اور اس قدر عام سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو باقی رہ جانے والے وہ رسا کریں اور اللہ سے یہ دعا کر لیں، دل ہی دل میں نیت کر لیں بے شک کہ اللہ اس کا ثواب فلاں 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 کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب دے گا۔ حتیٰ کہ حنفیہ کے ہاں اتنی وسعت ہے کہ وہ کہتے ہیں فرض نماز کا بھی ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ نے جمعہ پڑھا ہے اور آپ دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ یہ جمعہ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس سے بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے حنفیہ کا مسلک یہ ہے، اور حنفیہ اس معاملے میں اتنے وسیع ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نیت کر لی جائے کہ پوری امت کو اللہ ثواب دے تو پوری امت کو پہنچے گا۔ اور ان کا مسلک اور مزاج یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ثواب منقسم نہیں ہوتا، ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی، تقسیم نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح ہے جیسے ایک کینڈل لائٹ ہے، ایک شمع ہے، موم بتی جل رہی ہے، اور اس سے ہزار آدمیوں نے اگر کینڈل لائٹ سے روشنی لے لی تو اس اصل شعلے پہ تو کچھ فرق نہیں نہ پڑا۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی روزہ دار کو روزہ کھلوا دو تو تمہیں بھی اللہ اتنے ہی ثواب دے گا، وَلَمْ يَنْقَصْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، اور اللہ اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کرے گا جس نے روزہ رکھا ہے، لیکن اسی جیسا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ اسی لیے فقہا ان اعمال کو ترجیح دیتے ہیں جن میں مسلسل صدقہ ہے، مثلا مسجد بنا دینا، کتاب لکھ دینا، پرنٹ کروا دینا، پرنٹنگ پریس لگوا دینا، بائنڈنگ کروا دینا، یہ سب چیزیں علم کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہیں۔ کسی بچے کے متعلق یہ طے کر دینا کہ اس کی اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، فلاں جگہ کی فیس میں دوں گا تاکہ معاشرے میں ایک اچھا پڑھا لکھا فرد آئے، یہ سب چیزیں ایصال ثواب جو مسلسل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ جو ہے اسے بہرحال فضیلت حاصل, تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ صدقہ جاریہ, اور اسی طرح ہمارے نزدیک قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے. کوئی آدمی کرتا ہے اور اس کے لیے نیت کرتا ہے کہ اللہ اس پوری امت کو ثواب دے دے, پوری امت کو پہنچ جائے گا. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اسال ثواب کرتا ہے, بالکل ٹھیک. موفق تھے حنفی فقہا میں سے, تو بہت طویل عمر ان کی ہوئی, غالباً بخارا کے رہنے والے تھے, 120 سال سے بھی زیادہ شاید ان کی عمر تھی. تو ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسال ثواب کیا جائے, تو موفق رو پڑے. تو پھر فرمایا کہ 80 حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر چکا ہوں, اور اب بھی ہم سے مسئلہ پوچھتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمرہ کرتے تھے, تو صحابہ کرام سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہر سال 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے والد سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے لیے بھی ایک کرتے رہنا, تو میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائے ذبح کی حج میں, اور فرمایا میں اپنی ساری بیویوں کی طرف سے ثواب کے ایصال کیا ہے, حالانکہ وہ زندہ تھی ساری. آپ نے فرمایا میں نے اپنی بیویوں کی طرف سے یہ گائے ذبح کیا, غالباً 9 حصے کروائے تھے اس کے, ہوتے تو 7 ہیں لیکن گوشت کی تقسیم کہیں دینا ہوگا کچھ کرنا ہوگا تو 9 حصے کروائے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا منگایا, مینڈا, یہ جو سینگوں والا ہوتا ہے نا, یہ جس کی فلم ابھی آئی ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ دیکھو, ایسی لعنت کے کام کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پہ لعنت کی, کیا کیا لوگوں کو برکتیں ملیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت ہو اس پر جو جانوروں کو آپس میں لڑائے. یہ بھیڑ پڑتے ہیں نا ان کے, کتے لڑتے ہیں آپس میں, مرغے لڑتے ہیں, یہ بھی ہم نے سنا, مینڈے لڑائے اور ایک نے دوسرے کو ٹکر ماری اور جگہ پہ وہ مر گیا. ان جانوروں کو لڑانا حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملعون بننا ہے. کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ کیا لانتی ہو تم, لانتیوں جیسے کام کرتے ہو, تو بڑی چبھے کی بات. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لانتی بنتے ہیں, بے زبان جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں. یہ کفار مکہ یہی کرتے تھے. تو اس لیے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اسال ثواب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈا منگوایا, اس ذبح کیا اور فرمایا اللہم تقبل منی و من امتی, اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما لیں اس قربانی کو, اور میری پوری امت کے ایک ایک فرد کی طرف سے اللہ اسے قبول کر لیں. ہم جو قربانی دیتے ہیں پتہ نہیں وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی جو امت کی طرف سے کی ہے, اتنا محبت تھی اپنی امت کے ساتھ کہ وہ قربانی کی ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک اسال ثواب عام ہے, کسی بھی چیز کا کیا جا سکتا ہے. کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں, کبھی محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں, یہ عربی گرامیٹک بات ہے, دونوں چیزیں صحیح ہیں, لیکن گرامیٹیکلی جملہ کیسے بنتا ہے یہ اس کی بحث ہے. آپ کے لیے مشکل ہوگا ذرا سا سمجھنا, کسی بھی عام شخص کے لیے گرامر جب پڑھیں گے تو ان محمد الرسول اللہ, اشد ان محمد الرسول, یہ ساری گرامر کی بات. نور اللہ نور کا مطلب اچھی چیزوں میں اضافے کے لیے بولتے ہیں کہ نور نلا نور, تڑکا لگانا, واہ بھائی واہ کیا بات ہے, یہ اضافے اور مبالغے کے لیے. اور بالکل اس کے برعکس جب برائی کا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کہتے ہیں ظلمات بعض وحافوں کا باز, اندھیرے پہ اندھیرا. یہ دونوں جملے قرآن کے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے متعلق جہاں ارشاد فرمایا ہے, اللہ نے وہاں کہا ہے سورہ نور میں کہ یقاد غیتها یضیء ولم یمتنسس نار, اور اللہ تو ایسا نور ہے. اور پھر اس کی صفات بیان کیا, اللہ نے کہا لا شرقیت ولا غربیہ, نہ اس کے لیے مشرق ہے نہ مغرب ہے. مکان کی سپیس کی لیمیٹیشن سے بلند و بالا ہے, اور اللہ نے کہا ہے اس وہ تیل میں ایسی چمک ہے کہ تم اسے آگ نہ بھی لگاؤ تو بھی وہ بھڑکتا ہے, تو بھی وہ جلتا ہے. اسی لیے زیتون کے تیل کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ سبغل للآکلین, اسے کھاتے ہیں ڈبونے والے لقمے ڈبو ڈبو کر اس میں کھاتے ہیں. اللہ نے زیتون کے تیل کے کھانے کی تعریف کی ہے, اللہ نے کہا بڑی برکت والا تیل ہے یہ زیتون کا, تو اس لیے زیتون اور سرکہ یہ دونوں چیزیں کھانی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے نا وہاں یا تو دعا دی, یہ فرمایا کہ اللہ کرے جس گھر میں سرکہ رہے وہاں فقر و فاقہ نہ آئے, اور یہ فرمایا خبر دی کہ جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے وہاں فاقہ نہیں آتا. اور زیتون کے تیل کے متعلق یہ کہا, وہاں اللہ نے کہا کہ نور پہ نور ہے, روشنی پہ روشنی. وقت بھی ہو, موڈ بھی ہو, نیت بھی ہو, لمبی نماز پڑھنے کا موقع بھی ہو. اچھا تو ایک دفعہ میں 10 رکعت یا 20 رکعت نفل کی نیت کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے, موڈ کا آپ نے کہا ہے نا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, فرماتے تھے کہ نفس اور عقل دونوں کسی نیکی کو کام کرنے پہ آمادہ ہوں تو فرماتے تھے اس سے آسان نیکی کوئی نہیں. بات بھی صحیح ہے, نفس آڑے آتا ہے نا نیکی میں, فرماتے ہیں نفس بھی اجازت دے کہ نیکی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ طبیعت بھی جوبن پہ آئی ہوئی ہو تو فرماتے اس سے اچھی نیکی پھر کوئی نہیں, بڑا دل لگا کے کرتا ہے. حنفی فقہا کے نزدیک رات کی رکعتیں اور دن کی رکعتیں مختلف ہیں. وہ کہتے ہیں اگر رات کا وقت ہے تو 2-2 رکعتوں کو ترجیح حاصل ہے, اور دن کو 4 بھی پڑھی جا سکتی ہے, یعنی 2-2 نفل کر کے پڑھے یہ بہتر ہے, اور 4-4 نفل کر کے پڑھے رات کو یہ جائز ہے. دن کو بھی 4 نفل پڑھے بہتر ہے, 2-2 کر کے پڑھے تو جائز ہے. دن کو 4 رات کو 2, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2-2 نفل پڑھا کرتے تھے. دن کو 4 بھی ثابت ہیں, جیسے ظہر کی نماز ہے, جیسے عصر کی نماز ہے اس سے پہلے 4 سنتیں ہیں, عشاء کی نماز ہے اس سے پہلے, تو اس طرح کی چیزوں, خیر عشاء کی تو رات میں چلی جاتی ہے, لیکن دن کو اگر کوئی آدمی 2-2 رکعتیں کر کے پڑھے جائز ہے, لیکن 4 پڑھے بہتر, رات کو 2-2 پڑھے تو افضل ہے, اجازت ہر صورت میں. رب العرش کے ساتھ اللہ کے کون سے نام لگائے جا سکتے ہیں؟ رب العرش العظیم, رب العرش الکریم, وہ جو آیا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, سبحان اللہ, اس طرح کے جملے جو آئے ہیں وہ سارے اللہ کی تعریف میں. عرش جو ہے یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے زندہ, یہ عرش جو ہے یہ محسوس کرتا ہے, عرش سنتا ہے. آپ نے فرمایا جب تم اللہ کی تعریف کرتے ہو تو یہ جملے جب اس دنیا میں جاتے ہیں تو یہ جو تمہارا کلام ہے یہ شکل ایک اختیار کر لیتا ہے خوبصورت سی, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور وہ پھر عرش کے گرد گھومنے لگتا ہے اور عرش سے کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں کے بیٹے نے مجھے پڑھایا اور میں آیا ہوں. تو آپ نے بتایا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ عرش پہ تمہارا نام لیا جائے, تو اللہ کی تعریف کے جو جملے ہیں یہ عرش پہ پہنچتے ہیں اور عرش محسوس کرتا ہے, عرش سنتا ہے. اللہ کا عرش ایک مخلوق ہے, اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اسے قیامت میں, اب تو 4 فرشتوں نے اسے اٹھایا ہوا ہے, قیامت میں 8 فرشتے اسے لے کر دنیا میں آئیں گے, بیت المقدس کے قریب اتریں گے. اللہ نے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور وہ ایسا دن ہوگا جس دن تیرے پروردگار کے 8 فرشتے عرش کو اوپر سے نیچے لے کے آئیں گے. عرش, اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی روح جب پہنچتی ہے تو عرش خوشی کے مارے جھومنے لگتا ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جس دن انتقال ہوا, سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت روئے جیسے دھاڑے مار کے کوئی روتا ہے, ان کا اللہ کے رسول کمر ٹوٹ گئی. آج تو سعد بن معاذ بہت بڑے آدمی تھے, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے ان کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روح جب پہنچی ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھومنے لگا کہ ساتھ جیسے پاک آدمی کی روح آئی. اسی لیے حدیث میں آیا کہ تم میں سے جو آدمی صحیح زندگی گزارتا ہے اللہ کے فرشتے موت کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, اور جو ہی وقت پورا ہوتا ہے فوراً اس کی روح کو سفید ریشم کے کپڑوں میں جنت سے لائے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کے ایک لمحے کے اندر اندر وہ عرش کے نیچے پہنچا دیتے ہیں، جس سے انسان کی نگاہ اوپر تک اٹھ جاتی ہے. اور فرمایا وہ روح جدھر سے گزرتی ہے اس کی خوشبو سے اللہ کے فرشتے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہے یہ روح اور خدا کی سلامتی اس پہ نازل. اس لیے انسان بن کے رہنا چاہیے. اگر مرنے کے بعد یہ روح مسخ ہو کے کتے اور سور کی شکل میں چلی گئی نا تو پتہ پھر چلے گا کہ اہل سنہ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ کس دن کام آئے گا. خوارج کون ہے اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کیا ہے؟ خوارج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائیے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ خوارج ان پڑھ جاہل لونڈے. یہ محمد بن عبد الوہاب جو تھا یہ خوارج کی تو تحریک تھی، اور کیا تھا؟ یہ آپ کے زمانے میں جو طالبان اٹھے ہیں یہ خوارج ہی تو ہیں، اور کیا ہیں؟ یہ سب خارجیت ہی ہے نا. ظاہری لفظ پڑھ لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور ہر ایک کو مارو، قتل کرو، مارو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہہ لی ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم سمجھو گے ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور ان کی قرآن کے بارے میں تم سوچو گے کہ ہم تو اتنا پڑھتے ہی نہیں یہ تلاوت کرتے ہیں. اور فرمایا کلاب النار جہنم کے کتے ہوں گے. اور فرمایا قیامت کے قریب یہ خارجی اٹھیں گے اور میری امت کو برباد کرنے کے لیے، اور تم میں سے جو شخص سے پائے ان خارجیوں کو قتل کر دینا. یہ خوارج جو تھے یہ اٹھے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو حکومت جاتی رہی نا اس کے بعد اٹھے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک دن عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو سر جھکایا اور ضبط کے باوجود رو پڑے، اتنا روئے کہ زمین کی کنکریاں ان کے آنسوں سے تر ہو گئی. اور انہوں نے کہا عمر قلعہ تھا اور اس کے جانے کے بعد قلعے میں شگاف پڑ گیا اور یہ اب قیامت تک نہیں پورا ہوتا. اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلایا تھا اور کہا ابو ذر تم ابو بکر اور عمر پہ تنقید کرتے ہو. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت میں نے صرف یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں میں دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے نا، جس فقر و فاقہ کے ساتھ، سب بدل گئے ہیں سوائے میرے. اور میرے اس جملے کو غلط رنگ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی پگڑی اتار دی اور کہا حضرت میرا سر دیکھ لیں، بال اگے ہوئے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ سارے خارجی سر کو مڈاتے تھے. یہ اب بھی دیکھ لو ان خارجیوں کو سر کو مڈاتے ہیں، حالانکہ بال رکھنا اصلا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارے لیے نزدیک سر کے بال رکھنا افضل ہے سوائے حج یا عمرے کے، نہیں اتروانے چاہیے. تو حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ اپنا سر دکھا، ان کا حضرت میں خارجی نہیں ہوں، میرا سر دیکھ لیں، میرے بال موجود ہیں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا ابو ذر پھر میرے ساتھ ہی رہو. بڑی حکمت تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ان میں انفرادیت ہے نا اور سرمائے کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں تو عام پبلک اس کو قبول نہیں کر سکے گی. وجہ اس کی یہ بن گئی تھی کہ اتنا پیسہ آنا شروع ہو گیا تھا، اتنی دولت آ گئی تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ اتنا وظیفہ مقرر کیا تھا، انہوں نے کہا میں کیا کروں گا اتنے پیسے بیت المال میں رکھ کے، لوگوں کو گھی بھی مفت دو، شہد بھی مفت دو، پوری میری مملکت میں شہد، گھی، تیل اور آٹا، اناج، فرمایا یہ سب چیزیں لوگوں کو مفت فراہم کرو، لوگوں کو کہو اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں. اتنا زیادہ کچھ ہو گیا تھا، پیسے ہی پیسہ تھا، ہر طرف سے پیسہ آ رہا تھا. تو اس پہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ شدید تنقید کی. تو یہ خارجی یہی ہوتے ہیں. ہم نے ایک کتاب ہے ریزہ الماس، اس میں پڑھ لیجیے گا خارجیوں کی کیا علامات ہوتی ہیں. بالکل ان پڑھ جاہل، جو لفظ آ گیا ہے اس لفظ کو دیکھ کے چل پڑے، قتل کرو، مارو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسے ہی بدبخت تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بلایا اور فرمایا کیا کہتے ہو؟ اس سے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چور کا ہاتھ کٹتا ہے نا یہ بھی خدا کی تقدیر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے سر پہ درے مارے. اسی کا جب وہ تھا تو ہمت والا نا، یہ خارجیوں کا یہی کرتوت ہوتے ہیں چپ رہا. جب سیدنا عمر رضی اللہ زیادہ مارے تو چیخنے لگا, عمر رضی اللہ کا کیا ہوا ہے؟ اس سے کہا المومنین کیوں مارتے ہیں؟ ان کا یہ بھی تقدیر میں ہی ہے. انہوں نے کہا اس کا علاج کراؤ, جہاں میں مار رہا ہوں نا اس دماغ کا علاج کراؤ. یہ ہے وہ چیز. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے روزوں کو ان کے مقابلے میں کم سمجھو, تم اپنی تلاوت کو ان کے مقابلے میں, تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے. کلاب نار, جہنم کے کتے ہیں یہ. یہ ساری خارجیت, یہ وہابیت کی جو تحریک چلی اور عالم اسلام میں قتل و غارت کری, 100 سال پہلے سارے اس گھر کو مٹا دیا, بڑا دین کا کام کیا جس گھر میں سیدنا عمر رضی اللہ اسلام قبول کیا تھا. مشائخ نے خطوط میں اپنے بھائیوں کو ہندوستان لکھا کہ آج ہم جاتے ہیں, اور سیدنا عمر رضی اللہ نے جس گھر میں اسلام قبول کیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ کی یاد میں اس گھر کو محفوظ رکھا گیا. پھر جب ملکہ خیزران آئی تو اس نے کہا گھر تو گر جائے گا, یہاں پہ مسجد بنا دو. یہ جو جہاں سے صفا شروع ہوتی ہے نا پہاڑی, اسی کے نیچے دامن میں یہاں گھر تھا وہ. اور انہوں نے لکھا ہے اپنے خطوط میں کہ بھیا بس آخری بار اس کی زیارت کر لی, اب یہ نجدی وہابی سے توڑ رہے ہیں. سب توڑ تاڑ دیا. اب 100 سال گزرے ہیں, اب کتابیں لکھی جا رہی. حال ہی میں ایک سعودی ڈاکٹر کی کتاب آئی ہے, دیکھ کے طبیعت خوش ہوئی. وہ جتنی اس نے ہجرت کا راستہ تلاش کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کہاں پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں اللہ اکبر کسی جگہ پڑ گیا ہے, قیامت تک کے لیے اس میں انوار و برکات ہیں. اہل نظر دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں کہاں پڑا ہے. عبداللہ ابن عمر اپنی اونٹنی کو حج پہ جاتے تھے اور عبداللہ اپنی اونٹنی کو مارتے تھے کہ ادھر جا ادھر جا ادھر جا ادھر جا. ہجرت کا جو راستہ تھا نا وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنایا. تو شاگردوں نے کہا حضرت اونٹنی سیدھی سادھی چلتی ہے, آپ اسے مارتے ہیں. انہوں نے کہا میں اس اونٹنی کو چلاتا ہوں, میری اونٹنی کا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پاؤں پر پڑ جائے تو عبداللہ کا نصیب جاگ اٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تو کہنے ہی کیا. عثمانیوں نے ہر جگہ مسجدیں بنوا دی تھی. اب ایک سعودی نے کتاب لکھی ہے بڑی اچھی, لیکن کینیڈا سے چھپی ہے, انگلش میں ہے, اور اس نے ہر جگہ کو محفوظ کرنے پرزرو کرنے کی کوشش کی ہے. ایسی ایسی نایاب تصاویر اس نے دی ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں 2 رکعتیں پڑھتی, یہاں دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو کون جانتا ہے کہ وہ کہاں ٹھہرے ہیں. مدینہ منورہ میں ہم گئے دیکھنے کے لیے, اب وہاں پہ پیٹرول پمپ ہے اور اس کے ساتھ ٹائروں والا بچہ بیٹھا ہوا ٹائر لگا رہا تھا. وہ جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. ان لوگوں نے بالکل ختم کر دیا. اب 100 سال بعد وہی دین یاد آ گیا. یہ خارجیت ہی نا اور کیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا, ان کی سیرت کو بیان کرنا, ان کے مناقب کو بیان کرنا, یہ خود اللہ کی سنت ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ تو عز روح و توقع روح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو. اللہ کہتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون, اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتے, اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کی یاد بلند کی ہے. اللہ انہی کو تو کہتا ہے کان فضل اللہ علیک عظیما, میرا سب سے زبردست بہترین فضل دنیا میں آپ ہی پہ تو نازل ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ عبدو, وہ اس کا بندہ ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, اپنے بندے کو لے گیا. اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے. اللہ کا کہنا کہ میرا بندہ ہے بہت بڑی بات ہے. ساری چیز, لیکن اس کو تاریخوں کے ساتھ متعین کر کے تاریخ کو دین سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. بس میں یہ کہتا ہوں کہ 10 محرم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو, جو نہیں کرتا وہ گناہگار ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ مجھے کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ میں 10 محرم کو متعین کروں؟ کوئی اتھارٹی. میرا دوست کہتا ہے 15 محرم کو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے یار, 15 کو کر لینا, اس میں کون سی بات ہے. میں کہتا ہوں 10 محرم کو ہر سال مجھے چھٹی ہوتی ہے, میں اس دن کو, بالکل ٹھیک ہے یار تمہیں چھٹی ہوتی ہے. یہ سب انتظامی امور ہیں. یاد رکھو انتظامی امور کو جب شرعی بنا دیا جائے گا نا تو ہم کہیں گے یہ بدعت. بس ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے لیے مناسب یہ کہ میں دودھ تقسیم کروں, میرے پاس 10 بھینسیں ہیں. دوسرا کہتا ہے نہیں, دودھ نہیں تقسیم کرنا, روح افزا بنانا ہے, اس پہ ثواب ہے اور دودھ پہ تمہیں گناہ ملے گا. غلط بات ہے یار. یہ گناہ اور ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر سکتے تھے، یہ رسالت میں شرک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ اس طرح کے کیک کاٹنا جیسے آپ نے ذکر کیا ہے ملتان میں، اتنا ہم اسے مناسب نہیں سمجھتے۔ اتنے پیسے سے اگر وہ غریب لوگوں کو کپڑے بنا دیتا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً بہت خوش ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک بچے کا سال کا وظیفہ مقرر کر دیتا کہ بیٹے اتنا 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 پیسہ آپ کو سال میں دوں گا۔ کتنے ہی بچے ہمارے ایسے ہیں جو ٹاپ پہ آتے ہیں، آگے پیسے نہیں ہیں پڑھا سکیں، کہاں جائیں، اس کی مدد کرتا۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو شادی میں جہیز کے لیے مجبور بیٹھی ہیں، یار ان کو کراؤ۔ کتنے ہی لڑکے ایسے ہیں جو نکاح کرنا چاہتے ہیں اور پیسے نہیں، ان کے حق مہر ادا کرو، یہ جو کرنے کے کام ہیں یہ کریں۔ بلوچستان میں ایک آدمی نے 600 دمبے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز قربانی کی، اللہ قبول کرے یار، اچھی بات ہے، لیکن اصل کام یہ نہیں ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح ریسرچ ورک میں پیسہ دینا چاہیے، تحقیق میں پیسہ دینا چاہیے، اپنے بچوں کو باہر بھیجنا چاہیے، جو علم ہے نا دنیا میں ہم سے کھو گیا ہے اس کو لانا چاہیے ریسرچ ورک کے لیے۔ اتنا کچھ نہیں تو اپنے پوتے کے لیے، بیٹے کے لیے اتنا کچھ جمع کر جاؤ کہ وہ زندگی بھر کہیں نوکری نہ کرے، گھر میں بیٹھ کے کھائے اور ریسرچ ورک کرے۔ فزکس پڑھائیے، میتھمیٹکس پڑھائیے، یہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ان چیزوں سے غالباً خوش ہوگی، یقینی طور پہ تو نہ میں کہہ سکتا نہ کوئی اور کہہ سکتا۔ بچی کو نظر لگ جاتی ہے، بچوں کی نظر کے لیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھ لیجئے، وہ آپ کو مل جائیں گی معارف الحدیث کی 5ویں جلد میں۔ اور یہ جو نظر ہے یہ بہت شدید چیز ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کو قبر میں اور جانور کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے۔ کفار مکہ نے ایک کرتوت یہ بھی کیا، جب تقسیم ہوئی ہے عہدوں کی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا تھا پانی پلانا، اور حضرت ابو طالب کے پاس آ گیا تھا بیت اللہ کی خدمت کرنا۔ حضرت ابو طالب تھے غریب، تو بھائی نے عباس نے حضرت ابو طالب سے یہ عہدہ لے لیا تھا، پیسے دیے تھے، قرض بہت ہو گیا تھا، تو ابو طالب نے کہا بھیا قرض ادا کرنے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تو پھر عہدہ دے دو، ان کا عہدہ لے لو تم۔ بڑا شرف تھا، بہت بڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کی تھی۔ یہ 12-15 عہدے تھے، کبھی وقت ہوا تو عرض کریں گے آپ سے کیا عہدے تھے۔ اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا عہدہ پانی پلانے کا تھا، تو سکایا میں ان کی پانی پلانے کے مرکز زمزم کے کنویں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عباس رضی اللہ عنہ کھڑے تھے چچا۔ اسی لیے مزدلفہ کی رات میں فجر سے پہلے اگر کوئی چل پڑے تو کیا ہے اس کا حکم؟ حضرت عباس نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول کل حاجی سارے آ جائیں گے مجھے پانی پلانا ہے تو اجازت دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی تھی، اپنی اہلیہ حضرت سودا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی، پر میں زینب تم چلی جاؤ، تمہارا جسم بھاری ہو رہا ہے، تمہارے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا، تو صبح تک پہنچو گی۔ وہ آہستہ آہستہ چل پڑی، چرواہے آئے تھے، ان کا اللہ کے رسول صبح صبح میں چرانا ہوتا ہے، تو رات اب گزر گئی مزدلفہ کی، صبح سے پہلے نکلنا ضروری، اب نہ تم بھی چلے جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن جب پہنچے ہیں حضرت عباس کے پاس تو فرمایا پلاتے رہو عباس کی اولاد، پانی پلاتے رہو، اور اگر مجھ پہ نبوت نہ ہوتی اس کا بوجھ تو میں تمہارے ساتھ مل کے لوگوں کو پانی پلاتا۔ یہ پانی پلانا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دہرایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھ پہ خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں آزان دیتا۔ فرماتے تھے آزان اتنی بڑی چیز ہے، اگر خلافت کا بوجھ مجھ پہ نہ ہوتا تو میں مسجد کا مؤذن بننا زیادہ ترجیح دیتا اس کو۔ تو یہ چیز تھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے مصیبت یہ ہو گئی کہ یہ قیادت ابو جہل کے پاس آ گئی۔ ابو جہل نے ہر وہ حرکت کی جو کوئی بھی کمینہ آدمی کر سکتا تھا۔ اس نے ایک قبیلے والوں کو کہا کہ تم نظر لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہوا کیا، وہ قبیلے والے نظر لگاتے تھے، وہ تین دن بھوکا رہتا تھا کوئی آدمی ان میں، اور جا کر جس کو نظر لگانی ہوتی تھی نا اس کو چھپ کے دیکھتا تھا، اور جس نیت سے دیکھتا تھا وہ ہو جاتا تھا. مثلا وہ نیت یہ رکھتا تھا کہ پھڑک جائے آدمی مر جاتا تھا، نیت یہ کر لیتا تھا کہ اسے مرگی کے دورے پڑے اس کو مرگی ہو جاتی تھی، ایسی اس نظر میں قوت ہوتی تھی. بہت واقعات ہیں اس کے. تو بہرحال تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے نا ابو جہل نے ہر بابی اسرائیل کا نظر لگاؤ اس آدمی سے جان چھوڑ. تو اس نے تین دن بھوکے رہ کے جب نظر لگانے کے ان کے کئی ایک لڑکے آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے. اللہ نے اس پہ آیت نازل کی ہے 29ویں پارے کی دوسری سورت، سورہ نون والقلم کی آخری آیات. اللہ نے کہا یہ قادر الذین کفروا یزلقونک بابصارہم، اور ان کافروں نے یہ تدبیر چلی ہے کہ آپ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں اپنی نظروں کے ذریعے. لما سمعوا الذکر، جب یہ آپ سے قرآن کی وحی کی آیات اور تلاوت سنتے ہیں نا یہ جل اٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر سے اب یہ مار دیں گرا دیں. یقولون انہ لمجنون، اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہے دیوانہ ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے، اور یہ تو اللہ کا کلام ہے جو نازل ہو رہا ہے. یہ جو دو آخری آیات ہیں سورہ نون والقلم کی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے یہ نظر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس سے بچوں پہ یہ دو آیتیں پڑھ کے پھونک دینی چاہیے. اصل جو ہے نا دیکھو، تعویذ جو لکھا جاتا تھا یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے یا جانوروں کے لیے ہوتا ہے، کہ جانور پڑھ نہیں نہ سکتا، بچے بھی نہیں پڑھ سکتے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ بچوں کے گلوں میں ڈال دیتے تھے. جو آدمی پڑھ سکتا ہے نا اسے پڑھنے ہی کی تلقین کرنی چاہیے. سورہ نون والقلم 29واں پارا، اس کی دو آخری آیتیں بچوں کو یاد کرا دینی چاہیے کہ بیٹے پڑھتے رہو عمر بھر. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو جن نے حملہ کیا تھا نا معراج کی رات، جب آپ جا رہے تھے تو جبریل نے کہا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا زبردست آگ آ رہی ہے میری طرف. جبریل نے کہا یہ کیا ہے آپ جانتے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ اصل شیطان آ گیا، مارکا تھا آخری، اس نے کہا آج تو ختم کر دینا آپ کو جلانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اتنے قریب وہ آگ آ گئی، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی. تو جبریل نے کہا میں آپ پہ دم کروں؟ میں نے کہا کرو. تو جبریل نے یہ جملے پڑھ کے مجھ پہ پھونکے اور وہ بھاگ گیا واپس. وہ جو جملے ہیں نا وہ پڑھیے، بہت مؤثر چیز. آپ نے لکھا ہے مجھے یاد دلا دیں تو اگلے جمعے کو لے آئیں گے، وہ آپ دیکھ لیجئے. جلالی ذکر کیا ہے؟ یہ تو ذاکرین سے پوچھو یار، جو ذکر کرتے ہیں کوئی اللہ اللہ کرتے ہوں گے. مراقبہ کیا ہے اور کیسے کیا جائے؟ ساری باتیں اپنے شیخ سے پوچھئے جن سے آپ بیعت ہوئے ہیں. مشائخ مراقبات کی تلقین کرتے ہیں اور مشائخ مراقبات کے ذریعے نفسیاتی علاج کرتے ہیں. ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، تو مشائخ ان مراقبات کی تلقین کرتے ہیں، اس کے ذریعے انسان کی شخصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے. جو آدمی سلوک اور مراقبات اور ذکر اذکار سے گزر جاتا ہے نا، وہ آدمی اور اس سے پہلے کا آدمی زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی شخص ہے جو ایسا تھا اور اب ایسا ہو گیا. مراقبات میں اب کرتے کیسے ہیں یہ تو مشائخ آپ کو بتائیں گے، لیکن اللہ کی جو تجلیات پڑتی ہیں نا وہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ آدمی پہ صبح پڑ جائے تو شام تک یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کیا چیز تھا. مثلا اللہ کی کوئی تجلی ایسی پڑ جاتی ہے کہ جس میں جنس اور طاقت اور قوت ہوتی ہے، شام کو یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھ میں بھی کبھی ایسی قوت تھی یا کوئی گناہ تھا میرا. ایسا غصہ ہے، اللہ کی تجلیات ایسی رنگ کاٹ کے رکھ دیتی ہیں کہ آدمی غصہ مصنوعی طور پر دلانے سے بھی نہیں آتا، غصہ سوچتا ہے غصہ کروں اب کیسے. یہ تجلیات ہیں. مراد جلالی ذکر یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ ساری کائنات جو ہے نا یہ اللہ کے اسماء پہ ہی چل رہی ہے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فتوحات میں یہ لکھا ہے، فتوحات مکیہ میں، فاطمہ بنت مسنہ تھی ایک عورت، اسپین میں اشبیلیا میں رہتی تھی، نونا اسے عام طور پہ کہتے تھے۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فتوحات میں کہ مجھے میرے والد نے ان کے پاس بھیج دیا، اور ان کی عمر اس وقت 90 سال سے زیادہ تھی۔ میں جوان لڑکا ان کی خدمت میں لگ گیا، اور ان کے چہرے اور گال اتنے گلابی تھے جیسے 15-16 برس کی لڑکی ہو کوئی۔ تو میں نے دیکھا وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتی تھی، نہ وہ خود پکاتی تھی، شام کو صبح کی سب نکلتی تھی تو جو لوگ اپنی خوراک باہر پھینک دیتے ہیں بس یہ اٹھا کے کھا لیتی تھی۔ اور کہتی تھی کہ جو شخص بھی میرے پاس آتا ہے نا بیٹے، وہ آدھا یا پونا آتا ہے، تم پہلے آدمی ہو جو پورے آتے اور پورے جاتے۔ مطلب یہ کہ جو شخص بھی آتا ہے اس کی نیت میں کچھ نہ کچھ فطور ہوتا ہے، خام خام مجھ پہ تنقید کرتا ہے، میری برائیاں بیان کرتا ہے، میرے افعال میں عیب نہیں۔ تم ایسے لڑکے آئے ہو جو آتے ہو تو پورے آتے ہو، یعنی پوری محبت کے ساتھ جاتے ہو، تو پوری محبت کے ساتھ تم مجھ میں کوئی عیب نہیں نکالتے۔ لکھتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت مسنہ کو دیکھا اور بہت اللہ نے اسے کمال کی عبادت عطا فرمائی تھی، ایسی اللہ کی عبادت کرتی تھی، مجھے رشک آتا تھا کہ بڈھی ہو کے اتنی عبادت کرتی، ہم جوانوں سے نہیں ہوتی۔ تو ایک دن عید کا دن، عید سے پہلی رات، تو یہ مسجد قرطبہ ہے نا، اس سے بھی پہلے ایک مسجد تھی، اس مسجد کا مؤذن تھا، اس نے ان کی توہین کی۔ اور کیا بڈھی ہر وقت مانگتی، لوگوں کے گھروں سے چیزیں اٹھاتی رہتی ہو، اور تم کوئی کام کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو یہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا کہ اس کی جاب کوئی نہیں اور یہ کرتا کیا ہے، بڑا خدا سے ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ یہ در حقیقت اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے، یہ یار جس کا رب ہے وہ اسے پال لے گا، تمہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی۔ تو ابن عربی رحمت اللہ لکھا ہے کہ میں نے اس فاطمہ کو دیکھا تہجد میں، وہ رو رو کے اللہ سے دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ اس مؤذن کو بچا لے، اللہ جو کچھ سے میری توہین کی میں نے بھی معاف کیا، تو بھی معاف کر دے۔ کہتے اگلے دن عید کی نماز تھی، عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو سب لوگ امیر المومنین جو اسپین میں تھے ان سے مل رہے تھے مسجد میں، تو مؤذن آگے بڑھا اس نیت سے کہ کچھ پیسے ایسے مل جائیں، تو اسے ہاتھ ملایا تو امیر المومنین نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، تو کہا یہ کون ہے؟ کہا گیا اس مسجد کے مؤذن ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں نے صرف علماء سے ملنا ہوتا ہے عید کے دن، یہ کیوں ملا؟ پھر اسے کہا اسے یہ سزا دو۔ تو ہم حیران تھے کہ امیر المومنین جیسا متحمل مزاج کا آدمی اور مؤذن کو سزا دے رہا ہے۔ تو اسے چلتے چلتے کہا کہ میرے جی میں پتہ نہیں کیوں آتا ہے کسے قتل کر دیا جائے۔ تو میں نے پھر بتایا جا کے، میں نے کہا وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ اس کی دل دکھانے کا اثر ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں وہ ایسی عورت تھی کہ کسی سے ملتی جلتی بھی نہیں تھی۔ یہ آپ نے کبھی محاورہ سنا ہے کہ بلی تھیلے سے باہر نہیں آتی؟ تھیلے سے باہر آ گئی، اس کی اصل کیا ہے؟ اصل اس کی یہ اسپین ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں ایک بزرگ کی خدمت کرتا رہتا تھا، ان کے پاس ایک بلی تھی، تو بلی جب بھی کسی انٹیلیجنس کے آدمی کو دیکھتی تھی نا کہ آیا ہے شیخ کے پاس، ایجنسیوں کا آدمی یا کوئی بدعقیدہ آدمی جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، خاص طور پہ صحابہ رضی اللہ وغیرہ کے بارے میں، تو شیخ کے پاس ایک تھیلا تھا، جلدی سے اس تھیلے میں چلی جاتی تھی، پھر منہ نکال کے دیکھتی رہتی تھی کہ یہ بدبخت گیا ہے یا نہیں گیا۔ تو جو ہی وہ جاتا تھا بلی تھیلے سے باہر آ جاتی تھی۔ تو جو بلی کہتے ہیں نا تھیلے سے باہر نہیں آتی، تو کوئی گڑبڑ ہے، مطلب اس کا یہ ابن عربی رحمۃ اللہ کہ ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ فاطمہ بنت مسنہ ملتی کسی سے نہیں تھی، نونا ایک دن ایک عورت آ گئی بیچاری کے نصیب کو جاگے ہوئے تھے تو یہ بڑی عبادت کر کے تسبیحات پڑھ کے بڑی خوش بیٹھی تھی اور کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار دیکھا کہتی تھی فاتحہ یہ کر دے فاتحہ مجھے اٹھا دے فاتحہ یہ ذرا پانی پلا دے میں بڑا حیران ہوتا تھا تو عورت آئی اور رونے لگی تو اس نے پوچھا کیا مسئلہ میں اندر لے گیا خیر اس نے کہا قصہ مختصر ہے کہ اس کا میرا شوہر مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے تو کہنے لگی بیٹی ابھی تو تم جوان ہو بچے تمہارے چھوٹے ہیں زندگی کیسے گزرے گی اور رونے لگی اس نے کہا میں اسی لیے تو آئی ہوں کہ میں اب جاؤں کہاں مروں جیوں کیا کروں تو اس نے منہ پھیرا اور کہنے لگی فاطمہ کہ فاتحہ اس کے شوہر کو لیا اور ذرا دیر گزری تھی کہ دھڑم سے اس حال میں آ کے ایک آدمی گرا میں ڈر گیا کہ یہ کیا دھماکہ ہو گیا تو انہوں نے پوچھا یہ تمہارا شوہر ہے لڑکی نے کہا ہاں میرا شوہر میں لے جائے اسے کہتے وہ چلی گئی تو اس دن مجھے پتا چلا میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے مسئلہ آپ کا تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے سورہ فاتحہ دی ہے یہ اب بھی ہوتا ہے اب تک ہوتا ہے حضرت ہمارے عزمان علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا رشتہ جب آیا نا حضرت رحمت اللہ کی والدہ کہتی تھی کہ والدہ میری کہتی تھی کہ رشتہ تو آ گیا میرے والد نے بہنوں سے بیٹیوں سے کہا کہ پوچھو اس کو یہ رشتہ قبول ہے تو میں پھر بات آگے بڑھاؤں تو میری والدہ فرماتی تھی کہ رات وہ سوئی ہوئی تھی اور ان پہ آیت نازل ہوئی اور قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے قدرت آئین اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے کتنی آنکھوں کی ٹھنڈکیں پیدا کی ہیں تو والدہ ایک ہفتے تک اس آیت کی ہیبت سے بول نہیں سکی گونگ چپ ہو گئی قرآن کی آیت کا نازل ہونا کوئی معمولی چیز نہیں تھی وہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نا ساری دنیا کے لیے وہ ہمارے شیخ ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے والدہ کہتی تھی تم نے آنا تھا نا دنیا میں وجود تمہارا تو اللہ نے مجھے یہ بشارت دی تھی اب تک سالکین یہ ساری کائنات اللہ کے ناموں پہ چلتی ہے اس لیے اللہ کے جو نام ہے نا ان میں بعض ناموں میں بڑا جلال ہے اور بعض نام ایسے ہیں جن میں بڑا جمال ہے آپ ان مغلوں کی عمارات کو دیکھیں نا تو ان مغلوں کی عمارات جو ابتدائی دور میں بنی ہیں بابر نے ہمایوں نے اسے بڑا جلال ہے اور آخری دور جو شاہجہان وغیرہ کا ہے اس میں بڑا جمال ہے لیکن یہ استھیٹک سینس چاہیے جس سے پتا چلتا ہے کہ عمارت میں کیا کمال ہے اور کیا جمال ہے اسی طرح اللہ کے ناموں میں جلال بھی ہے اللہ کے ناموں میں کمال بھی ہے اللہ کے اسماء سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب پیدا کی گئی تو لاکھوں کروڑوں اور اربوں سال اللہ کے چار ناموں کی تجلیات مسلسل روح مبارکہ پہ برستی رہی شہود نور علم اس کی تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پہ برستی رہی ہیں تب جا کر نبوت میں اتنا بڑا مقام ہے اور یہ چیزیں لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو مشائخ کے ہاں ملیں گی اگر ان میں دو چیزیں جمع ہیں ایک علم اور ایک تصوف اگر اکیلا صوفی ہے نا ایک ٹکے کا نہیں اور اکیلا عالم دین ہے تو بھی ٹکے کا آدمی نہیں ہے دونوں چیزیں ملیں تب جا کر بات بنتی ہے
یہ حروف مقطعات کا کیا ہے اس میں ان کی اہمیت
مقطعات جو ہیں یہ حروف ہیں جیسے الف لام میم الف لام را اہمیت کیا ہے ان میں قاف یا عین صاد جو ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ اللہ کا نام ہے باقی جتنے حروف ہیں قاف نون الف لام را وغیرہ وغیرہ ان کے پڑھنے میں شاید مفسرین کہتے ہیں اتنا بڑا ثواب ہے تو قیامت میں ملے گا تو پتا چلے گا
ہندی میں بھی ایسی مگر لفظ ہے
ہندی میں
بالکل ایسی لفظ ہے ان کا بھی مطلب نہیں پتہ
آئندہ بات کیجیے گا انشاءاللہ بات کریں